بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مواعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے بعض معاشرت کے حقوق سے پڑھا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اسلام کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے پکارنے پر جواب دے، اس کے بھی آداب ہیں. چنانچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ اگر کوئی تم کو پیچھے سے پکارے تو جواب مت دو، کیونکہ اس نے تمہاری بے آبروئی کی، تم کو جانوروں کی طرح پیچھے سے آواز دیتا ہے، اور اس حالت میں جواب نہ دینا غرور نہیں ہے بلکہ ایک شخص کی درستی اور اصلاح ہے، اور واقعی میں پیچھے سے آواز دینا کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ کام تو ہمارا اور روکیں اس کو، یہ تہذیب کے خلاف ہے. خود آگے بڑھ کر سامنے کی طرف سے آ کر بولنا چاہیے، اور ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت کرے تو قبول کر لینا چاہیے، اس کے بھی آداب ہیں. بعض آدمی غرور کی وجہ سے غریب کی دعوت قبول نہیں کرتے، یہ بہت برا ہے. اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی. ایک مولوی صاحب کی دعوت ایک بیچارے غریب نے کی. مولوی صاحب اس کے ساتھ دعوت کھانے جا رہے تھے، راستے میں ایک رئیس صاحب سے ملاقات ہوئی جو مولوی صاحب کے دوست تھے. رئیس صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب کہاں تشریف لے چلے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ اس سقے نے دعوت کی ہے، اس کے یہاں جا رہا ہوں. رئیس صاحب ملامت کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے تو بالکل ہی بات ڈبو دی اور ایسی ذلت اختیار کی. مولوی صاحب نے یہ لطیفہ کیا کہ اس سے فرمایا کہ ارے بھائی، ان کو بھی دعوت میں لے چلو، میں تو چلتا ہوں ورنہ میں بھی نہیں چلتا. فرمایا کہ ان کو بھی دعوت میں لے چلو تو میں چلتا ہوں ورنہ میں بھی نہیں چلتا. اب وہ سبقہ رئیس کے گرد ہوا اور خوشامد کرنے لگا. اول تو رئیس صاحب نے بہت عذر کیے، مگر خوشامد عجیب چیز ہے. پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور ان کو مجبور کرنے لگے. آخر مجبور ہو کر جانا پڑا. وہاں جا کر دیکھا کہ تمام سبقے سب باندھے کھڑے ہیں، اور رئیس صاحب کو معلوم ہو گیا کہ غریب لوگ مہمان کی جیسی تعظیم اور محبت کرتے ہیں، وہ امیروں اور نوابوں کے ہاں خواب میں بھی دکھلائی نہیں دیتی. تو مان گئے کہ واقعی جیسی راحت اور عزت اور محبت غریبوں سے ملنے میں ہے، وہ امیروں سے ملنے میں قیامت تک نہیں. اور حقیقت میں غریبی کے اندر بشرطے کہ پریشانی کی حد تک نہ ہو، جس قدر دین اور دنیا کی راحت ہے وہ امیری میں ہرگز نہیں. پھر اس کی فضیلت اور شرافت الگ رہی. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھ کو زندگی میں بھی مسکین رکھیے اور مسکین ہی ہونے کی حالت میں موت نصیب کیجیے، اور قیامت میں مسکینوں کے ساتھ اٹھائیے. بس مال کی اتنی ضرورت ہے کہ فاقہ نہ ہو اور پریشانی نہ ہو. واضح کہ غریب لوگ اگر دعوت کریں تو مالدار کو غرور کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہر جگہ کی دعوت قبول کر لینا بھی نہ چاہیے، جس میں یہ بھی تمیز نہ ہو کہ خالص دل سے کی ہے یا نہیں، آمدنی حلال ہے یا نہیں. کو اس میں زیادہ کھوج کریز کی بھی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی جن لوگوں کے ہاں غالب گمان میں آمدنی کا زیادہ حصہ حرام ہے، ان کی دعوت قبول کرنا جیسا آج کل موروثی زمین کی کثرت ہے، اسی طرح رشوت کی سو ایسے لوگوں کے ہاں دعوت قبول نہ کریں. یعنی جس طرح لوگوں نے وراثت کی زمینیں دبائی ہوئی ہیں، اسی طرح رشوت والے لوگ، تو ایسے لوگوں کی دعوت قبول نہ کریں. اگر اس کے پہنچ جانے کے بعد گناہ شروع ہو، جیسے راگ باجا جو اکثر شادیوں میں ہوتا ہے، تو اگر یہ گناہ خاص اس جگہ پر ہے جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے تب تو چھوڑ کر چلا آئے، اور اگر کسی دوسری جگہ فاصلے سے ہو تو اگر یہ دین کا پیشوا ہو تو اس کے فعل سے دوسروں پر اثر پڑتا ہو تب بھی اس کو وہاں سے اٹھ آنا چاہیے، اور اگر دین کا پیشوا نہیں تو خیر کھانا کھا کر چلا آئے. اسی طرح جو رسمیں شریعت کے خلاف اکثر شادیوں میں ہوا کرتی ہیں اور انہی سے وہ جلسہ گناہ کا جلسہ ہو جاتا ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہاں نہ بیٹھنا چاہیے. اور رسمیں تو الگ رہیں، خود آج کل برات ہی گناہ کا جلسہ ہے. اگر اس میں کوئی اور خرابی نہ ہو تو یہ خرابی ضرور ہی براتوں میں ہوتی ہے، کہ جتنوں کی دعوت ہوتی ہے براتی اس سے زائد پہنچ جاتے ہیں، جس سے اس بیچارے کو جس کے گھر برات جاتی ہے سخت مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کہیں قرض لیتا ہے، کہیں اور کچھ فکر کرتا ہے، غرض بہت خرابی ہوتی ہے۔ پھر ایسے شخص کی نسبت جو بغیر بلائے بارات میں وغیرہ میں جائے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، دخل سائقا فخرج مغیرا، یعنی چورٹا بن کر گیا اور لٹیرا ہو کر واپس آیا، چورٹا بن کر گیا اور لٹیرا بن کر واپس آیا۔ ایسے ہی شادی غمی میں دکھلاوے کے طور پر دعوت کرتے ہیں، ان کی دعوت بھی قبول نہ کرنا چاہیے۔ جو دعوت دین اور عبادت کے عوض ہو وہ درست اور جائز نہیں، جیسے تیجے وغیرہ میں قرآن اور کلمہ درود پڑھ کر اس کے عوض میں دعوت اور الائچی دانے اور چنے وغیرہ ملتے ہیں۔ اسی طرح وعظ کی خاص دعوت جو کہ وعظ کہنے کی وجہ سے کی گئی ہو درست نہیں، یا وعظ کہہ کر کچھ اجرت وعظ کہلانے والے سے لینا درست نہیں۔ ہاں اگر مدرسے کی جانب سے وعظ ہونے پر مقرر ہو تو مدرسے سے تنخواہ لینا جائز ہے، جس کے دل میں کچھ بھی دین کی غیرت اور عزت ہوگی وہ خود ایسی باتوں سے پرہیز کرے گا۔ البتہ اگر وعظ کہنے والا مسافر ہو اور مسافرانہ طور پر کھا لے تو یہ اور بات ہے، مگر پھر بھی جہاں پر وعظ ہو اس جگہ نہ کھائے، ایسا اپنا ہی مرید ہونے کے وقت پر پیر کی دعوت کرنا کیونکہ بالکل عوض کی صورت ہے۔ اس طرح بیعت ہونے کے وقت نظر اور ہدیہ دینا، اس میں ایک تو یہ خرابی ہے ہی کہ عوض کی صورت ہے، اس کے علاوہ اس میں کئی اور بھی خرابیاں ہیں۔ مثلا بعض نادار غریب جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے رک جائیں گے۔ اسی طرح جس دعوت میں ذلت ہو اس کو بھی قبول نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ذلت سے بچنے کی شریعت میں تعریف آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو مناسب نہیں کہ اپنے کو ذلیل کرے۔ ذلت کی دعوت زیادہ تر ایک ہے، یعنی جو کہ مردوں کے ثواب پہنچانے کے لیے دعوت کی جاتی ہے اور طالب علموں اور ملانوں وغیرہ کو بلایا جاتا ہے، بس یہ دعوت ہے کہ اس کے کھانے والے عام لوگوں میں حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ کانپور ایک دفعہ ایک دعوت میں جاتے ہوئے بعض لوگوں کو طالب علموں کی بابت یہ کہتے ہوئے سنا کہ خدا خیر کرے کس کے گھر پر چڑھائی ہوئی ہے۔ بس اس قسم کے کھانے کی دعوت ذلت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ عالموں کو اس دعوت سے بچنا چاہیے جس میں ذلت ہو۔ وجہ یہ ہے کہ عالموں کی ذلت خود علم کی ذلت ہے۔ قبول کرنے کے لائق صرف وہ دعوت ہے جو خالص محبت سے ہو، حلال کھانا ہو، نہ اس میں رسم کی پابندی ہو، نہ فخر اور دکھلاوا ہو، نہ ذلت ہو، بلکہ اس کی وجہ محبت ہی محبت ہو۔ ایسے ہی ہدیے میں بھی ہونا چاہیے، نہ اس میں رسم کی پابندی ہو، نہ دکھلاوا اور نہ فخر ہو، بلکہ صرف محبت ہی کی وجہ سے دیا جائے۔ بس اس قسم کی دعوت اور ہدیہ سنت ہے، اس کو قبول کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ اس کی غرض صرف محبت ہے۔ حدیث شریف میں ہے تحادو تحابو، یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ باقی رسم کے طور پر جو کچھ دیا جاتا ہے جیسے شادی کے جوڑے وغیرہ، اس میں محبت کا نام بھی نہیں ہوتا۔ اگر خالص محبت سے بلا قید رسم کے ہو تو جائز ہے، بلکہ ایسا ہدیہ کھانے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ایک حق ان حقوق میں سے جو کہ ایک مسلمان کے دوسرے پر ہیں، بیمار پرسی ہے، یعنی کہ بیمار کا مزاج پوچھنے جائے، اس کے بھی آداب ہیں۔ اس میں بھی زیادتی کمی ہو رہی ہے، چنانچہ بعض آدمی تو سرے سے بیمار کو پوچھنے ہی نہیں جاتے تو کمی ہے، اور بعض پوچھنے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بیمار کو ان سے راحت ہوتی اور الٹے تکلیف پہنچنے کا سبب بنتے ہیں۔ وہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھا رہنا یہ تکلیف کی بات ہے۔ بیمار آدمی کو طرح طرح کی ضرورتیں اور حاجتیں ہوتی ہیں، مگر وہ بیچارہ ان کا لحاظ کرتا اور تکلیف اٹھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص تم میں سے بیمار پرسی کے لیے جائے تو بیمار کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، البتہ بیمار کی خدمت کرنے کا اور حکم ہے، اس میں بیمار کے پاس ہر وقت بیٹھنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ خدمت کے لیے ہے، لیکن خدمت تو ہر کسی پر ضروری نہیں۔ بعض آدمیوں کی عادت ہے کہ بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر فضول قصے ہانکا کرتے ہیں، یا خود اس بیمار ہی سے بیماری کا سارا قصہ پوچھتے ہیں۔ ایسی باتوں سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک ان حقوق میں سے جنازے میں شرکت ہے۔ اور مردے کے اور ایک یہ بیماروں کا بیمار کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہر طرح بیمار کی تسلی کرنی چاہیے, تشویش کی بات نہیں کرنی چاہیے. فکر کا بہت فکر کا اظہار سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہمدرد ہیں, بہت زیادہ فکر اور غم کا اظہار کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, بلکہ خوب تسلی دینا چاہیے بیمار کو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم غمگین نظر آئیں گے تو بیمار کو ہوگا کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے, لیکن اس سے اور اس کی طبیعت خراب ہوگی. لہذا بیمار کے پاس جائے تو خوشباش جائے اور اس کو اچھی طرح تسلی دے. غم اور فکر کا اظہار جہالت ہے. ایک ان حقوق میں سے جنازے میں شرکت ہے اور مردے کے رشتہ داروں کو تسلی دینا اس کے بھی آداب ہیں. جیسے جنازے کو کندھا دینا, قبر میں اتارنا, کچھ پڑھ کر ثواب بخشنا, مگر شریعت کے موافق ثواب بخشے جس سے اس کو نفع پہنچے, ورنہ بیکار ہے. جیسے بعض لوگ ثواب پہنچانے کے لیے مرد کے پہننے کے تمام کپڑے اللہ مردے کے پہننے کے تمام کپڑے اللہ واسطے دے دیتے ہیں اور سب وارثوں سے اجازت نہیں لیتے. وارث نابالغ بھی ہوتے ہیں جن کی اجازت بالغ ہونے سے پہلے معتبر بھی نہیں. سو مردے کے چھوڑے ہوئے مال میں جس میں تمام وارث شریک ہیں یہ تصرف ناجائز ہے. ہاں, اس مال کے بانٹ لینے کے بعد جس کا جی چاہے اپنا حصہ, یعنی وراثت تقسیم ہو جائے, اس کے بعد جو چاہے اپنا حصہ دے سکتا ہے. اور ایسے کپڑے وغیرہ استعمال کی ہوئی چیزیں اکثر مسجدوں اور مدرسوں میں آتی ہیں, اس لیے مدرسہ اور مسجد والوں کے ذمہ ضروری ہے کہ ان باتوں کی تحقیق کر لیا کریں کہ یہ چیز وارثوں کے حصے تقسیم ہونے کے بعد آئی ہے یا ویسے ہی. وعظ کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے برتاؤ میں اس کا خیال رہے کہ مردہ اور زندہ سب کو نفع اور راحت پہنچے اور کسی کو تکلیف نہ ہو, اور ان کاموں میں سلیقہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. مگر بعض لوگ خود بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں, ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. مثلا جانے کے وقت اپنی فرصت کا تو لحاظ کرتے ہیں, مگر یہ نہیں سوچتے کہ آیا یہ وقت ان کی فرصت کا بھی ہے یا نہیں. چاہے وہ وقت ان کے آرام ہی کا کیوں نہ ہو, مگر ان کو اسی وقت جا کر تکلیف دی جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں, بلکہ اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ ان کے آرام کا سارا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. ان جانے والے بزرگ کا تو کوئی نقصان نہ ہوا, مگر دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچی, وہ کس مد میں ہے؟ سو یہ نہایت بے تمیزی اور حماقت ہے. اگر اتفاق سے ایسے وقت جانا ہو تو بہت تھوڑی دیر بیٹھے. ایک شخص حاجی صاحب کے پاس ٹھیک دوپہر کے وقت آئے تھے, جس سے حضرت کی نیند ضائع ہوتی, مگر حضرت اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے کچھ نہ فرماتے تھے. ایک روز حضرت حافظ صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ کو تاب نہ رہی اور اس شخص کو سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ بیچارے درویش رات کو جاگتے ہیں, دوپہر کا وقت تھوڑا سا سونے کا ہوتا ہے, وہ بھی تم خراب کر دیتے ہو, کس قدر بے انصافی ہے, آخر کچھ تو لحاظ چاہیے. حضرت حافظ صاحب کی یہ تیزی ضرورت کی وجہ سے تھی. بعض وقت اخلاق و عادات کی درستی بغیر سختی کے نہیں ہوتی, اور کسی کے پاس جانے میں اس کا بھی خیال رکھے کہ اطلاع کر کے جائیں, اور مردانی بیٹھک میں جبکہ وہ عام لوگوں سے ملنے کے لیے مقرر ہو. اگرچہ بغیر اطلاع کیے جانا درست ہے, مگر خاص خلوت کے وقت وہاں بھی بے اجازت بے ضرورت بے اطلاع نہ جائے, شاید تکلیف ہو یا ناگواری ہو. حاصل یہ کہ ہر وقت ہر حالت میں اس بات کا بہت خیال رکھے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء شره ولكل شره فتره فان صاحبها سدد وقارب فرجوه فان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر چیز میں حرص و نشاط ہے, یعنی زیادتی اور انہماق, اور ہر زیادتی میں سستی ہے, یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے سستی پیدا ہو جاتی ہے. بس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور میانہ روی کے قریب رہا, یعنی افراد و تفریق سے بچا رہا, تو اس کی نجات پا جانے کی امید ہے, یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے. اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا مشہور ہونے کے لیے, کہ اس نے اس عبادت میں زیادتی کی اور مبالغہ کیا اور وہ مشہور ہو گیا تو تم اس کو صالح اور عابد شمار نہ کرو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بعض عبادت کرنے والے شروع میں عبادت میں اس قدر مبالغہ اور اہمال کرتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث شریف میں وارد ہے، خیر العمل ما قل ودیم علیہ، سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے۔ بس عبادت میں میانہ روی اور اعتدال رکھے تاکہ ہمیشہ اس عمل کا نباہ ہو سکے، اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا ہے، اور استقامت کی نعمت اہل اللہ کے تعلق اور مصاحبت ہی سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کونوا مع الصادقین، یعنی صادقین کے ساتھ رہو، اور صادقین سے مراد مشائخ اور بزرگان دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قادے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے۔ کھانے کے برتن پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ نشر الدیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفولیت کے زمانے کے بعض واقعات میں تیسری روایت ہے، ابن سعد اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہیں دور نہ جانے دیا کرتی، ایک بار ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، آپ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مواشی کی طرف چلے گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا، کہنے لگی کہ اس گرمی میں ان کو لائی ہو۔ بہن نے کہا کہ اماں، میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگی، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ ٹھہر جاتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتا تھا، اور جب یہ چلنے لگتے وہ بھی چلنے لگتا تھا، یہاں تک کہ اس موقع تک اسی طرح پہنچے۔ یا رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم۔ اس کو سمجھاؤ، اتحام ایسے زور سے کھولتا ہے دروازہ گھٹکتا ہے، سمجھاؤ جیسے کماتی نہیں کھولتا، اور کیا ہے